الرحمن الرحيم الحمد لله ملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات عزیزان محترم، کل ہمارا سلسلہ گفتگو اس مقام پر رکا تھا کہ حق اس وجود کا نام ہے جو ثابت بھی ہو اور یقینی بھی ہو، اور یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں اس کا ایک نام حق بھی ہے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کھلا ہوا حق ہے، یعنی بتانا یہ تھا کہ اللہ ایک مسلم حقیقت ہے، وہ خیال و تصور کی پیداوار نہیں ہے، اسے کسی انسانی ذہن نے تخلیق نہیں کیا بلکہ انسانی ذہن کو اس نے تخلیق کیا ہے، وہ ذات مقدس جو حق ہے، سارے حقوق اسی کے لیے مخصوص ہیں، بنیادی حق اللہ کا، اور جب اس نے بندوں کو خلق کیا تو بندوں کے وجود کے تقاضوں کے اعتبار سے کچھ حقوق متعین کیے، پہلا حق اللہ، دوسرا حق العباد، بندوں کا کل کی تخلیق کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، بنیادی حق اللہ کا ہے، ثانی حق بندوں کا ہے کہ بندہ دوسرے بندے کے ساتھ، انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس قسم کا رشتہ استوار کرے، عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لو، پوری تاریخ انسانیت، ہندو سماج میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، چین کی تہذیب میں حقوق انسانی کا کوئی تصور نہیں ہے، افریقہ کے معاشرے میں حقوق انسانی کا کوئی تصور نہیں ہے، حال تو یہ ہے کہ وہ دین جو الہامی ہے یہودیت، یہودی سماج میں عیسیٰ علیہ السلام کے 2700 سال بعد انسانی حقوق کا تصور آیا، بھائی عجیب بات ہے جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یعنی دین ہے یہود میں کلیم اللہ کے گزرنے کے 2700 برس بعد انسانی حقوق کا مشہور تیار ہوا، اور عیسائی سماج میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے لے جانے کے 1700 بعد انسانی حقوق کا مشروع تیار ہوا. اگر پہلے سے ان مذہبوں کے پاس منشور حقوق انسانی ہوتا تو ہیومن رائٹس کا چارٹر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ان قوموں کے پاس پہلے سے حقوق انسانی کا کوئی منشور ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ سترہویں صدی میں منشور حقوق انسانی پہ گفتگو کی جائے اور اب تک مسلسل ہو رہی ہے. بھائی یہ تمہاری تہذیب ہے اور میرا نبی, بھائی عجیب بنانا فکر ہے, میرا نبی اس نے اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے بعد جب کچھ کلمہ گو پیدا ہو گئے تو ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تاکہ بھائی کے حقوق سامنے آ جائے. عجیب پیغمبر نے دو مرتبہ اخوت کے نظام کو جاری کیا, ایک مرتبہ مکے میں, ایک مرتبہ مدینے میں. بڑی توجہ درکار ہے اس مرحلے پر. نظام اخوت ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, مکے میں بھی بنایا, مدینے میں بھی بنایا. اور مدینے کی اخوت کے سلسلے میں بدر صغیر کے مشہور مصنف علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور تصویر سیرت النبی میں عجیب جملہ لکھا. جب مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا ایک اخوت میں, مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا دوسری اخوت میں, انہوں نے لکھا, شبلی نعمانی کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے سیرت النبی میں لکھا کہ پیغمبر جب مدینے آئے تو مہاجر موجود تھے, آ چکے تھے مہاجر. پیغمبر مہاجرین کو پہلے سے جانتے تھے کیونکہ مکے والے لوگ تھے, لیکن پیغمبر انصار سے واقف نہیں تھے. انصار سے ابھی ملاقات ہوئی تھی. لیکن عجیب اعجاز ہے, معجزہ ہے پیغمبر کی سیرت کا کہ جیسا مزاج مہاجر کا تھا اسی مزاج کے انصار کے بھائی کو خون کا حق دیا. بھائی عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. اس جملے کو تم تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. شبلی نعمانی نے لکھا کہ پیغمبر مہاجر سے واقف تھے, انصار مدینے میں تھے, پیغمبر تابع آئے ہیں تو مہاجر کے مزاج کو تو جانتے ہیں لیکن انصاری کے مزاج کو نہیں جانتے. لیکن پیغمبر نے جب مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا تو مزاج کو دیکھ کے بنایا. بھائی یہی لانا تھا دونوں قوتوں میں, مکے میں ہو یا مدینے میں, پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا. یعنی مزاج علی مزاج نبوت نہ ہوتا تو بھائی نہ بناتے. میرے محترم سننے والوں تک تو آرام سے سنتے جانا, ان لیے کہ کہیں لے جا رہا ہوں. مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا, انصار کو انصار کا بھائی بنایا. عجیب غریب بات ہے جو حدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. اچھا بھائی جب مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا تو مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنانے کی ضرورت کیسے؟ دیکھو جیسے کہ حدیہ کر رہا ہوں, مہاجر کو مہاجر کا بھائی کیوں بنایا؟ تو بات یہ تھی کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے تو بات مکے میں رہ گیا, بیٹا مدینے پہنچ گیا, بھائی مکے میں رہ گیا, دوسرا بھائی مدینے پھنس گیا, تو خاندان تقسیم ہو گئے. پیغمبر نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی اس لیے بنایا کہ مرنے والے مہاجر کی میراث اسے مل سکے. جاؤ تاریخ اسلام پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان ساری کتابوں میں واقعہ اخوت کو دیکھ لینا, پھر سننا رسول نے مہاجر کو مہاجر کا بھائی کیوں بنایا؟ تاکہ بچنے والے بھائی مرنے والے بھائیوں کی میراث لے سکیں. یہ کہ ان کے وارث تو مکے میں رہ گئے. بھائی توجہ رکھیے گا تو پیغمبر نے وراثت کے لیے بھائی بنایا. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ علی کو بھائی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے وراثت لیتا ہے نہ وراثت دیتا ہے. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. مجھے پوچھنے کا آخر کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کو بھائی کیوں بنایا؟ بھائی نبی کی وراثت تو ہوتی نہیں لیکن بھائی بنایا. بھائی سننا آگے جا رہا ہوں. بھائی بنایا تب مہاجر کا بھائی انصار کا بھائی مہاجر. پیغمبر نے مختلف رشتے پیدا کیے, مختلف حقوق انٹروڈیوس کیے. اب جملہ سنو گے, مکہ فتح ہو گیا, جاؤ دیکھو تاریخوں میں مکہ فتح ہو گیا, اور فتح مکہ کے بعد پیغمبر نے اعلان کیا, میرے نبی نے اعلان کیا کہ وہ جو اخوت کا حکم ہم نے دیا تھا وہ ہم آج سے منسوخ کر رہے ہیں. دیکھو کیا کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. یا سننے والوں کو لے کیا گیا, یعنی جب بھائی بنا دیا نا, بھائی بنا دیا تو مرنے والے بھائیوں کا مال ترکا زندہ بھائیوں کو مل رہا تھا, وہ جو بھائی بنائے گئے تھے. اور اب فتح مکہ کے بعد پیغمبر نے اعلان کیا کہ اب آج سے حکم و قوت نہ چھوڑو, اب کوئی بھائی کسی بھائی کی میراث نہیں پائے گا, آج سے کوئی کسی کا بھائی نہیں. بھائی توجہ رہے, تو ساری اخوتیں منسوخ کر دی پیغمبر نے سوائے علی کے. رکے رہنا رکے رہنا, سارے سب تھے نا, فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے. پیغمبر فتح مکہ پر کہہ رہے ہیں کہ آج سے اخوتیں ختم کر دی, آج سے میں نے حکم اخوت منسوخ کر دیا. اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں سوائے علی کے, تو اب تمہیں حق ہے نا کہ دلیل پوچھو کہ بھائی جب سب کی اخوت منسوخ ہو گئی تو یہ علی بھائی کیسے رہ گئے. تو جملہ سناؤ, رسول نے کہا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میں نے رحمت دی اپنے موسم سننے والوں کو, اور بہت میرے سینے کے خستگی دیکھ رہے ہو نا, بہت آہستہ آہستہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. اچھا تو ساری اخوتیں منسوخ, اب فتح مکہ کے بعد کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے سوائے علی کے اور محمد کے. یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ, علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی, یعنی اب یہ اخوت دنیا سے آخرت تک جائے گی, اب یہ اخوت دنیا سے آخرت تک جائے گی. اتنا اصرار کیوں ہے بھائی ہونے پر, یہ رسول کو اتنا اصرار کیوں ہے کہ علی میرا بھائی ہے؟ نہیں, خدا علی کو بھی اصرار ہے. علی نے کہا انا عبداللہ و اخو رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں محمد کا بھائی ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں محمد کا بھائی ہوں. تو رسول کو بھی اصرار ہے, علی کو بھی اصرار ہے. نہیں, خدا نے کہا ہلت کی رات کو, اب یاد ہو میرے سننے والوں کو, کہا جبریل و میکائیل ادھر آنا, ہلت کی رات والی بستر پہ سو رہے ہیں رسول والے سو رہے ہیں. کہا جبریل و میکائیل ہم نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے, کیا تم میں سے کوئی تیار ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنی جان نثار کر دے؟ کہا پروردگار تم نے پوچھا ہے نا, حکم تو نہیں لیا؟ کہا نہیں پوچھا ہے, حکم نہیں ہے, تیار ہو کہ دوسرے بھائی کی جان نثار کر دو؟ کہا پروردگار ہم چاہتے ہیں زندہ رہیں کہ تاکہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. کہا ایک تم بھائی ہو کہ دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہو, اور ایک اس بھائی کو دیکھو. ایک تم بھائی ہو کہ جان دینے کو تیار نہیں ہو, اور ایک اس بھائی کو دیکھو کہ بڑا بھائی سارے سور میں ہے, چھوٹا بھائی لیٹا ہوا بستر پر اس کی جان کی حفاظت کر رہا ہے. تو خدا نے کہا محمد علی بھائی, محمد نے کہا میں اور علی بھائی, علی نے کہا میں اور محمد بھائی. بھائی یہ بھائی ہونے پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ توجہ رکھنا, یہ بھائی ہونے پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ تو اصرار اس لیے ہے کہ اگر دو بھائی ہو تو وراثت برابر سے ملے گی. دو بھائی ہو تو وراثت برابر سے ملے گی. قرآن ہے اللہ کی وراثت, محمد کو بھی ملے گی, علی کو بھی ملے گی. ایک کتاب لائے گا دوسرا عبادت کرے گا. اپنے سننے والوں کو رحمت دی, بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. تو بھائی بنایا, حقوق کا اعلان تھا, اور کیا بھول گئے؟ حجت الوداع کے خطبے کو جس میں پیغمبر نے آخری آگے پیغمبر کا پیغمبر نے جو خطبہ دیا ہے حقوق انسانی کا پورا منشور بیان کر دیا ہے کسی مرحلے پیش کروں گا پورا منشور بیان کیا اور علی نے نجم ولانا نے حق کے سلسلے میں آواز دی کیا کمال کا جملہ کہا ہے علی نے العزیز ہو بس سنا علی بول رہے ہیں العزیز ہو اندی ذلیل حتی آخذ الحق منہ والذلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق له صاحب عزت میری نگاہ میں اس وقت تک ذلیل ہے جب تک وہ حقدار کو حق نہ دے دے علی بول رہے ہیں صاحب عزت میری نگاہ میں اس وقت تک ذلیل ہے جب تک حقدار کو حق نہ دے دے تو حق نہ دینے والا اپنے کو صاحب عزت نہ سمجھے علی صاحب عزت میری نگاہ میں اس وقت تک ذلیل ہے جب تک حقدار کو حق نہ دے دے اور ذلیل میری نگاہ میں صاحب عزت ہے جب تک اسے حق نہ ملے حق کی اہمیت دے رہے ہو علی نے حق کے مقصد پہ بات کی کہ حق کا مقصد کیا ہے حق کا مقصد یہ ہے کہ حقدار کو مل جائے رکے رہنا حق کا مقصد یہ ہے کہ حقدار کو مل جائے اب جب حقوق پہ بات ہوئی تو پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی بڑے نازک اور عجیب و غریب مسائل سے متعارف کرا رہا ہوں سننے والوں کو پوری دنیا مشرق اور مغرب کی دنیا دو حصوں میں بن گئی ایک حصے نے کہا یہ زمین پوری انسانیت کا حق ہے بہت آرام سے سننا ایک گروہ نے کہا یہ زمین پوری انسانیت کا اشتراکی حق ہے کسی کی ملکیت نہیں بنے گی یہ زمین یہ تصور مشرق سے آیا سننا یہ زمین پوری نسل انسانی کا حق ہے اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی اس سیٹ کی ملکیت ہوگی اور دلیل میں کہنے لگے کہ بھائی سنو یہ ہوا جس سے تم سانس لے رہے ہو کیا یہ کسی کی مخصوص ملکیت ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے تھوڑا سا ہوا خرید کر رکھ لے اور اس کو استعمال کرتا رہے ہوائیں فضائیں پانی سمندر درخت کسی کی ملکیت نہیں ہے اسی طریقے سے زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوگی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوگی اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی یہ ہے اشتراکیت کا نظریہ اور اب اس کے مقابلے دیکھو دلیل آخری تھی اشتراکیت کا نظریہ رکھنے والوں نے عقل کی دلیل دی کہ بھائی ہوائیں فضائیں سمندر کسی کی ملکیت نہیں ہے اسی طریقے سے زمین کسی کی ملکیت نہیں بنے گی اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی اور اب جو انفرادیت کو پسند کرتے تھے مغرب والے یہ مشرق کا نظریہ تھا اسلامیت کا مغرب والے انہوں نے کہا کہ انسان میں ملکیت کو پسند کرنا فطری ہے بچہ اپنا کھلونا کسی دوسرے کو نہیں دیتا اس لیے کہ احساس ہے کہ یہ میری ملکیت ہے تو اللہ نے انسان کی فطرت میں ملکیت رکھی اس لیے ہم زمین کے مالک ہو سکتے ہیں تو مشرق نے کہا کہ زمین کو اشتراکی بنا لو مغرب نے کہا زمین کو انفرادی بنا لو اب تم نے سوچا میں بہت تنگ ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ ہوا کیا زمین کے حق میں جھگڑا ہو رہا ہے ایک طرح اشتراکی بنا لو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی زمین دوسرا طرح نہیں ہر انسان کو حق ہے کہ زمین کو ذاتی ملکیت میں رکھے عجیب بات ہے جھگڑ رہے ہیں کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں زمین کی تقسیم پر اور پیدا ہوئے ہیں زمین سے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں زمین کی تقسیم پر عجیب ہے کمال کر دیا زمین پہ جھگڑا کر رہے ہو خود پیدا ہوئے ہو زمین سے تو جس سے پیدا ہوئے ہو اس کی تقسیم پہ تمہیں کیا اشارہ ہے اس کی تقسیم پہ اشارہ کیا ہے تو اب اسلام نے پلٹ کے کہا کہ ہم دیکھو انفرادیت کی دلیل فطری تھی اشتراکیت کی دلیل عقلی تھی اب اسلام نے آواز دی اسلام نے کہا کہ ہم فطرت اور عقل میں توازن قائم کریں گے یا لانا تھا سننے والوں کو میں نے بڑی زحمت دے دی ہم فطرت اور عقل میں توازن قائم کریں گے اور پہلے اسلام نے اور قرآن نے یہ
مالک کی مالکیت کا اعتراف کرو. بھائی یہی لعنت اپنے سننے والوں کو آواز دی سورہ حدید میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. بڑی عجیب و غریب آیت ہے، جا کے سورہ حدید میں ترجمہ دیکھ لینا. سنو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول پر، اور ہم نے جو مال تمہیں دیا ہے، نہیں تجوا بدل میں، ہم نے جس مال میں تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے اس مال کو خرچ کرو. تو خرچ کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، فقط اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہم سے الگ ہو کے نہ خرچ کرو. پہنچ رہی ہے بات میرے سارے سننے والوں تک؟ مستخلف، مستخلف ہم نے تمہیں دیکھو، ایک ہے خلیفہ، ایک ہے مستخلف، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. اس آیت میں لفظ استعمال ہوا مستخلف، ہم نے تمہیں مال کا خلیفہ بنایا، مال کا خلیفہ بنایا، یعنی خلافت مال دی ہے. تو جسے مال کی نمائندگی دی جائے وہ مستخلف، اور جسے اختیار کی نمائندگی دی جائے وہ خلیفہ. دیکھو بڑے 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 عجیب و غریب مرحلوں سے گزر رہا ہوں، اور بڑے عجیب و غریب مرحلوں سے گزرنا ہے، گزرنا ہے. مستخلف و خلیفہ کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جسے مال کی نمائندگی دی جائے کہ یہ مال خرچ کرو وہ ہے مستخلف اللہ کی طرف سے، اور جسے اقتدار کی نمائندگی دی جائے کہ ہماری طرف سے اقتدار کو اپنے قابو میں لے لو، اس کا نام ہے خلیفہ. کچھ یاد آیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. بھائی پوری طرح رکھنا، اپنے مستخلف سے خلیفہ پہ آ گیا. وعلم آدم الاسماء كلها، جیسا ہی پروردگار نے اعلان کیا، آرام سے سننا، مستخلف سے خلیفہ نہ پہنچا ہوں میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کہا اللہ نے اناؤنسمنٹ کر دیا، بے اختیار فرشتے چیخ پڑے، اور تب ہمیں سنا منظور سے جو سنا بھیا سے کچھ جمع پرواز لگا، اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خوبی بھی کرے گا. وہ لائنوں میں سبزیوں میں ہم دے گا، وہ لوگ کر کے سولت پرواز لگا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تصویر کرتے ہیں، تیری تعمیر کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کے اسے بنا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے اسے بنا رہا ہے. کالا انی عالم ہوں مالا تعالم، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائی توجہ رہے، اب مرحلہ گفتگو ایسے مرحلے میں آ گئی جہاں سارے سننے والوں کو روکوں گا. فرشتے کا اعتراض کیا ہے کہ یہ جو زمین پہ خلیفہ بنایا جانے والا ہے یہ خوریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا. فرشتہ خوریزی کو پسند تو نہیں کرتا نا. اچھا کوئی بھی شریف انسان خوریزی کو پسند نہیں کرتا؟ فرشتہ تو فرشتہ ہے. کیا ہم اور آپ خوریزی کو پسند کرتے؟ میں نہیں پسند کرتے. تو اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، فرشتے نے کہا خوبی نہیں کرے گا. تو فرشتے کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خوبی نہیں کرے گا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جس فرشتے نے، اب دیکھنا سچویشن بدل رہی ہے، جس فرشتے نے آدم کی خلافت کے وقت خوبی پہ اعتراض کیا تھا وہی فرشتہ چلا اور عہد کے میدان میں کہنے لگا لا فتح الا علی. میں کچھ قربان والے ہوئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی مجاہد کی بھی تعریف کر رہا ہے، مجاہد کی تلوار کی بھی تعریف کر رہا ہے. کل کہہ رہے تھے تم کل کہہ رہے تھے کہ خوریزی بری ہے، یہ آج تلوار کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو بتانا یہی تھا کہ تلوار فاسق کے ہاتھ میں فاسق ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہے. بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں میں، بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں، لیکن مستخلف سمجھ میں آ گیا تو اب خلیفہ کو سمجھ چلا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا کتنے دنوں کے بعد بنایا؟ اس اعلان کے کتنے دنوں کے بعد؟ قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ہے کہ 14,500 سال بعد آدم کو بنایا ہے. اچھا تو اعلان کب کیا؟ کب کیا اعلان؟ سارے آدم کے بننے کے 14,500 سال پہلے. اب یہ کون سے سال ہے کچھ نہیں معلوم. اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. حدیثوں میں کہ اعلان کیا میں خلیفہ بناؤں گا اور بنایا 14,500 برابر. تو اب میں سوال کروں, میں آخر سوال کرنے کا کہ پروردگار, پروردگار جب بناتا, جب اعلان کر دیتا یہ 14,000 برس پہلے, اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ جب بناتا کہتا یا آدم اس میں سجدہ کرو. 14,000 سال پہلے تو نے اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے آ رہا ہوں, ضرورت کیا تھی؟ تو خالق کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ اعلان کر کے فرشتوں میں ایک سنجیدہ حالت انتظار پیدا کرنا چاہتا ہے. پہنچ گئی بات؟ بات پہنچی میرے سننے والے تک. اللہ اعلان کر کے فرشتوں میں ایک سنجیدہ حالت انتظار پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آنے والے خلیفہ کا انتظار کریں. یہی آنے والے خلیفہ کا انتظار کریں. فرشتے آنے والے خلیفہ کا انتظار کریں. یہی سبب ہے کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تو فرشتے بڑے احترام سے گزرتے تھے اور یہ کہتے ہوئے گزرتے تھے کہ یہی ہے وہ جو زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے. اور جب ابلیس گزرتا تھا تو تمسخر کرتا ہوا, مذاق اڑاتا ہوا کہ اس مٹی کے پتلے کو خلیفہ بنانے والا ہے. تب دونوں کردار خیبت میں بچا لیے. ایک وہ ہے جو سنجیدہ انتظار کریں گے, ایک وہ ہے جو مذاق کریں گے. جو مذاق کرے وہ ابلیس کا پھیلو, جو انتظار کرے وہ فرشتوں کا پھیلو. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اب مجھے اجازت دو کہ میں پہلی تقریر کی طرف واپس جاؤں. ان طرح کا خیرانی مسیحا پہلی اور دوسری تقریر, ان طرح کا خیرانی مسیحا. اگر کوئی خیر چھوڑے تو وصیت کرے. اور پیغمبر کی روایت انی تارکن فی کل سکر ہے. توجہ رہے, اب میں جوڑنا چاہ رہا ہوں آیت کے ساتھ. انی تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انی جائل میں بنا رہا ہوں. جائل کے معنی بنانے والا, تارک ان کے معنی چھوڑ کے جانے والا. بھائی عجیب مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے جانشین بنائے نہیں, پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں. بناتا اللہ ہے تو جو حق رسول کو نہ ملے وہ تمہیں کیسے مل جائے گا؟ پہنچائیے نا باتیں. بس مجھے ذرا سا آگے جانا ہے اور اس مرحلے کے لیے اپنے سننے والوں کو زحمت دے رہا ہوں. پھر واپس چلو. جائے فی الحال خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. کالو اور تیار ہوں گا, میں یوز سے تو سوں گا. بھائی ایسے کچھ دینا تو میں ایسے کو بنائے گا جو خود نکلے گا. ورنہ میں سب روز ہم نے کہا وہ نقد سوت اور پرور گار, ہم تیری تصویر تحفظ کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جواب میں کہا, اچھا دیکھو اعتراض ہے نا, اگر آپ مجھ سے کوئی اعتراض کریں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. اللہ نے کہا جواب دیا, انی عالم مالا تعلم, جا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ کوئی جواب ہے؟ میں اپنے سارے مطلب سننے والے سے پوچھتا ہوں, یہ کوئی جواب ہے؟ یہ تو ڈانٹ ہے قابل مطلق کی. انی عالم مالا تعلم, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خاموش ہو, مطلب تو نہیں ہے نا. اچھا یہ ہوا کیا؟ وہ رکے رہنا, خدا کی قسم جاؤ اس مقام پر. پروردگار اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا, خونریزی کرے گا. جب کہ ہم تم عبادت کرتے ہیں, تم تسبیح کرتے ہیں, تم تحفظ کرتے ہیں, کہا تو بلاؤ انی عالم مالا تعلم, جواب نہیں ہے, انہیں خاموشی آئے. تو اگر اللہ جواب دیتا تو پھر وہ کوئی سوال کرتے, پھر وہ جواب دیتا, پھر وہ کوئی اپنا مشورہ دے دیتے, پھر وہ جواب دیتا, پھر مشورہ جاتا. تو اللہ کو خلافت میں کچھ بھی پسند ہو شورا پسند نہیں ہے. اللہ کو نہیں جانتے. اور اس کے بعد پروردگار نے کیا کیا؟ اللہ آدم الاسماء کلہا, پڑھے لکھوں کو ہڈیاں کر رہا ہوں. اللہ آدم علیہ السلام کھلا, اللہ نے سارے نام آدم کو سجدہ دیے. سن آدم علیہ السلام ملائکہ, پھر جن کے نام تھے انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا. وقالا انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين, کہا فرشتو ذرا بتاؤ تو یہ لوگ ہے کون. دیکھ بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اللہ نے کچھ شخصیتوں کے نام سکھلائے, کچھ شخصیتوں کے نام آدم کو سکھلا دیے. سن عرضہم علی الملائکہ, پھر ان شخصیتوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا, ٹھیک ہے نا. وقالا انبئوني باسماء هؤلاء, فرشتوں ذرا بتاؤ یہ ہے کون, یہ کون لوگ ہیں. تو اللہ پوچھ رہا ہے, لوگ سمجھ میں آ گئے, لوگ سمجھ میں آ گئے. اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے, فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں. اور ہزاروں سال بعد فرشتہ پوچھ رہا ہے اللہ سے, یا رب ومن تحتل کے ساتھ یہ کون لوگ تھے سارے لکھے. کیا 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 سچویشن پلٹ گئی, کیا صورت حال بدل گئی. کل اللہ پوچھا تھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں, فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں. اور آج فرشتہ پوچھ رہا ہے پروردگار بتا دے یہ ہے کون. تو بھائی سمجھ میں نہ آیا کہ کبھی اللہ پوچھے کبھی فرشتے پوچھے یہ مسئلہ کیا ہے. تو جب اللہ کو فضائل سننے کا موقع ملا فرشتوں نے پوچھ لیا, جب فرشتوں کو خواہش ہوئی اللہ نے پوچھ لیا. یا رب بمن تحتل کے ساتھ فرشتہ پوچھ رہا ہے پروردگار یہ ہے کون. یاد ہے نا کیسا حدیث کے ساتھ واقعہ, پروردگار یہ کون ہے. خواہش ہے نا کہ اللہ تعارف کرے کہ یہ کون ہے. رکے رہنا رکے رہنا, فرشتہ پوچھا یہ کون ہے. اچھا کس نے پوچھا, جبریل نے. ٹھیک, یا رب بمن تحتل کے ساتھ جبریل نے پوچھا پروردگار یہ چادر میں ہے کون. اچھا وہی پہچانتا کہ جبریل کے کون ہے. نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے. تو بعض ہمارے ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ چونکہ جبریل نے پنجتن کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا, تو چونکہ اتنے سارے نور جمع ہو گئے تھے تو جبریل کی آنکھیں چلا چوٹ کرنے لگی, فنگا ہو گئی. ٹھیک, کہا جاتا نہیں, آپ نے سنا ہوگا, لیکن میں صورتحال کو مزید تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں. جبریل کی بھائی تنہا محمد کو دیکھا, تنہا فاطمہ کو دیکھا, کبھی علی کو دیکھ لیا, کبھی حسن کو دیکھا, کبھی حسین کو دیکھا, اور آج ایک ساتھ دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی فنگا کرنے لگی, یہ کہا جاتا ہے. اس لیے گھبرا کے پوچھا کہ کون ہے. اب میں پوچھوں, جبریل جب پیدا ہوئے تھے تو کیا ایک ساتھ 14 نوروں کو اشپن نہیں دیکھا تھا. اس وقت تو آنکھوں میں کھڑکی پیدا نہیں ہوئی. تو کوئی نہ کوئی سبب تو ہے, جبریل جان رہا ہے, جان رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو ہمیشہ سوال لا علمی کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. سننا بھائی, میں سوال کروں, سوال کروں تو میری لا علمی ہے. آپ نے جواب دے دیا, میرے علم میں اضافہ ہو گیا. تو ہمیشہ سوال لا علمی کو دفاع کرنے کا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی سوال کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے. بتاؤں, جاؤ قرآن کی تاریخ دیکھو, ما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. ہاتھ میں تھا موسیٰ کے عصا. اور اللہ پوچھا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم کیا ہے. بس بھائی بہت 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 توجہ رہے. مات تلکا بے یمین کا یا موسا, اللہ کا سوال ہے, قرآن میں دیکھ لینا. موسا یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. داہنے ہاتھ میں تھی موسا کی شریف, ان کا آسا. کہنے لگے کہ پروردگار ہاتھ ہی آسایا, وہ اتبکا والے وہ اس سے بھاگ نبی ولی افیا مارے بوکھرا. پروردگار یہ میرا آسا, میں اسے تکیا کرتا ہوں, میں بکریوں کو چلاتا ہوں, میں اسے سایہ کرتا ہوں, چادر تان لیتا ہوں اس کے اوپر, اور پروردگار اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں اچھا سے. بھائی اللہ نے پوچھا کیا ہے, اور آپ پوری داستان سنانے بیٹھ گئے. بھائی رکے رہنا, رکے رہنا اس مرحلے پر. بھائی اللہ نے اتنا پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کہہ دو کہ ایسا ہے, بات ختم ہو گئی. ایسا ہے, جواب مکمل ہو گیا. یہ کیا کہ میں اسے بکریاں چلاتا ہوں, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, میں اس کے اوپر خیمہ بنا کر کے اس کے نیچے آرام کرتا ہوں, اور دوسرے کام بھی اسی آسا سے لیتا ہوں. یہ لمبی داستان بتانے کی ضرورت کیا تھی. تو بات یہ ہے کہ آسا تھا موسیٰ کو محبوب, آسا تھا موسیٰ کو محبوب, میں بس بہت توجہ ہے، بہت پسند تھا موسیٰ کو، تو اللہ نے پوچھا کیا ہے تاکہ حبیب سے محبوب کی فضیلت سننے کا موقع مل جائے. حبیب سے محبوب کی منزل سننے کا موقع مل جائے. جبریل نے پوچھا چادر میں کون ہے تاکہ حبیب سے محبوب کے بنائے سننے کا موقع مل جائے. طویل نہیں ہوگا، اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، 15 دقیقے ہیں اور انہیں 15 دقیقوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے. تو ایک ہے خلیفہ، میں پھر واپس جا رہا ہوں، اور ایک ہے مستخلف جسے مال میں نمائندہ بنایا جائے، جسے مال میں نیابت دی جائے، اسے قرآن کی اصطلاح میں مستخلف کہتے ہیں. اللہ جسے اقتدار کی نمائندگی دے اسے قرآن کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں. بھائی عجیب ہے تمہارا پروردگار، پہلے اس کی مالکیت کے حق کو تسلیم کرو. بس اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، پہلے اس کی مالکیت کے حق کو تسلیم کرو، اور جب تم نے اس کے حق کے مالکیت کو تسلیم کر لیا تو اب زمین کو بھی استعمال کرو، سمندر کو بھی استعمال کرو، درخت کو بھی استعمال کرو. بھائی عجیب بات ہے، مالکیت اس کی، مالکیت اس کی، اور وہ تمہیں نمائندہ بنا رہا ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قبر میں چلے گئے تو زمین نہیں پہچانتی کہ اس میں وزیر اعظم کون ہے، کسان کون ہے. جب قبر میں چلے گئے تو زمین نہیں پہچانتی کہ صدر مملکت کون ہے، مزدور کون ہے. یعنی ایک گز زمین کا ٹکڑا ہزاروں ایکڑ کے مالک تھے زندگی میں، زندگی میں ہزاروں ایکڑ کے مالک تھے، اور ایک گز زمین کے ٹکڑے کے فشار سے نہ بچ سکے. تو پہلے اللہ کی مالکیت کو تسلیم کرو. بس اس سے زیادہ زحمت سماج نہیں دوں گا. پھر اللہ کی مالکیت اگر تسلیم کر لی تو اب اللہ نے حکم دیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آیا تھا قرآن کوٹ کروں. جاگیریں بیٹھی ہیں بڑے صغیر ہندوستان پاکستان میں، وہ مسخرے حکمران جس سے خوش ہوئے اسے سینکڑوں ایکڑ زمین دے دی. بھائی آپ کون ہیں زمین لینے والے؟ زمین تو اللہ کی بھائی ہے نا. اچھا تو اب زمین ملکیت کیسے بنے؟ قرآن نے آواز دی کہ جتنی زمین جو آباد کر لے اس کی ملکیت. دیکھا تھوڑی ہی بدل دی قرآن مجید نے، اب جاگیروں میں نہیں ملے گی، اب رشوتوں میں زمینیں نہیں دی جائیں گی. جتنی زمین جو آباد کر لے، محنت کا عنصر آ گیا زمین کی ملکیت میں، محنت کا عنصر آ گیا. جو آباد کر لے وہ مالک ہے، اور جب تک آباد رکھے مالک ہے، اگر چھوڑ کے چلا جائے اور وہ ویران ہو جائے دوسرا آباد کرنے دوسرا مالک ہے. سمجھ گئے؟ تو مالکیت اس کی، ملکیت تمہاری. اور اب دیکھو کتنا کریم ہے وہ اللہ جو مالک ہے لیکن زمین کو تمہاری ملک بنا رہا ہے، مال کو تمہاری ملک بنا رہا ہے. سورہ مزمل میں پڑھا وہ اقرض اللہ قرضا حسنا. دیکھو تمہارے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، زمین ہے اللہ کی دی ہوئی، کیش ہے اللہ کا دیا ہوا، کائنڈ ہے اللہ کا دیا ہوا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ مزمل میں؟ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا. بھائی ذرا اللہ کو قرض تو دے دو، ذرا اللہ کو قرض تو دے دو. کیا شان کریمی ہے کہ مالک وہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن تمہیں بھی مالک ٹریٹ کر رہا ہے. جب تک اطاعت میں رہو گے مالک کہے گا. کیا شان کریمی ہے خدا کی قسم اللہ کی، جب تک اس کی اطاعت کرو گے تمہیں مالک رکھے گا، اور جس دن تم نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تمہاری مالکیت کو ختم کر دے گا. بھائی جنت اس نے احسان میں دی ہے، اگر احسان کا فلسفہ دیں گے محبوب ہو، جنت اس نے بدلے میں نہیں دی. بھائی توجہ رہے جنت احسان میں دی تھی آدم کو. آدم جنت بھی پیدا ہوئے نا، پہلے کون سی عبادت کی تھی آدم نے؟ بچ گئی تو جنت ملی ہے احسان میں، ٹھیک ہے نا. جس دن اللہ تمہیں اس زمین سے نکال دے کچھ پتا نہیں، اس لیے کہ زمین دی ہے تمہیں احسان میں. تقریر تمام ہو گئی، بس اس تھیوری کو سمجھ لو اور مجھے اجازت دے دو. زمین دی ہے اللہ نے، تم نے کوئی کام کیا تھا اس کے بدلے میں زمین دی؟ نہیں، احسان ہے نا، ابتدائی دے بتائے. تو زمین دی اللہ نے احسان میں، جب چاہے زمین کو چھین لے. بھائی جنت بھی تو آدم کو احسان میں دی تھی، نکال دیا یا نہیں؟ جنت بھی آدم کو احسان میں دی تھی، اور اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا یا نہیں؟ تو اب یہ عجیب بہت آزاد بات ہے، احسان میں جنت دی تھی آدم کو نکال دیا، اور وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن کے لیے خالدین فیھا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کیا بات ہو گئی؟ آدم کو پیدا کیا جنت میں، نکال دیا، اور مومنین کے لیے کہہ رہا ہے خالدین فیھا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ مومنین جنت میں رہیں گے. تو کوئی فرق ہے نا؟ تو جس کو احسان میں جنت دیتا ہے اس کو نکال بھی دیتا ہے، اور مومنین کو احسان میں نہیں دے رہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، مومنین کو جنت بیچی ہے اور مومنین نے اس کے بدلے میں جان دی ہے، مال دیا ہے. تو جو چیز احسان میں ملے وہ چھینی جا سکتی ہے، جو چیز خریدی جائے وہ چھینی نہیں جا سکتی. بس بس بس، تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی، لیکن آخری مرحلے میں گفتگو کے میرا جملہ پھر سنتے جاؤ. میں نے بڑی محنت دی اور تم میرے سینے کی خستگی کو دیکھ رہے ہو، اب اس سے زیادہ میں تمہیں سما دوں گا، لیکن یہ بات سنتے جاؤ. آدم کو احسان میں جنت دی تھی، ایک دن نکال دی آدم کو، ٹھیک ہے نا؟ اے بیٹا نکلو، حوا تم بھی نکلو، آدم تم بھی نکلو. اور مومنین کو جنت دی ہے جان اور مال کے بدلے میں، مومنین نے خریدی ہے جنت، خریدی ہے نا؟ تو خریدی ہوئی چیز واپس نہیں جا سکتی، احسان میں دی ہوئی چیز واپس نہیں جا سکتی ہے. مومنین سے پروردگار جنت واپس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے؟ مومنین سے پروردگار جنت واپس اس لیے نہیں لے سکتا کہ مومنین نے خریدی ہے. تو اگر احسان کیا ہو تو اللہ جنت واپس لے رہے، لیکن ہم نے تو خریدی ہے جنت، اب وہ واپس نہیں لے سکتا. یہی سبب ہے کہ علی کو مرضی احسان میں نہیں ملی، لفظ کے بدلے میں علی نے خریدی ہے. تب قیامت تک اس کی مرضی علی کے پاس رہے گی. بھائی اب جملہ سننا اور مجھے اجازت دے دینا، اب اللہ کی مرضی میں خریدی ہے نا، خرید لی، ملکی بن گئی، اب اللہ کی مرضی قیامت تک، قیامت تک علی کے پاس رہے گی. تو اگر ہجرت سے پہلے دعا کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے تو شاید راضی بھی ہو جاتا. اگر ہجرت سے پہلے دعا مانتے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا، لیکن اب کیا ہوگا؟ مرضی تو علی کے پاس ہے، اب اگر اسے راضی کرنا ہو اسے راضی کرو. مرضی مرضی، تقریر تمام کر رہا ہوں. مرضی جاگیر ہے خاندان محمد والے محمد کی، اب اس سے زیادہ صرف علی کا مسئلہ نہیں ہے، اب اس سے زیادہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. کیا بھول گئے کہ پروردگار نے کہا والا صوفا یو عتیقہ رب کا فتلگا، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اللہ کو محمد کی مرضی درکار ہے. سیدا ان اللہ یرضا لرضاها ویرضی بغضبها، اللہ فاطمہ کی مرضی پر راضی ہے، وہ محمد یہ سیدا. اور علی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، ایک بندہ ہے جس نے نفس بیچا مرضی دے دی، وہ رسول کی بیٹی، یہ رسول کا نام ہے. اور آپ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. حسین واپس آ جا، اس کیفیت میں واپس آ جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. اجنکم من اللہ، اجنکم من اللہ، تقریر تمام ہو گئی. راضیتا مرضیہ، عجیب معیار بندگی ہے حسین کا، عجیب معیار بندگی ہے حسین کا. حسین آ جا اس کیفیت میں، آ جا کہ تیرا رب تو سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی ہو. بھائی کیسے رب راضی نہ ہو؟ گردن دے دی اللہ کی راہ میں، چادریں دے دی اللہ کی راہ میں، بھائی یہی تو ہوا. دوست کٹوا لیے اللہ کی راہ میں، بھائی دے دیا اللہ کی راہ میں، بیٹے دے دیے اللہ کی راہ میں، بس اب اس سے زیادہ عزلی کروں گا. کربلا کے میدان میں حسین نے 3 بیٹے دیے ہیں اللہ کے نام ہے، اکبر، اصغر، محمد بن حسین. نہیں کم سنا ہوگا، اس شہزادے کا تذکرہ کم سنا ہوگا. اگر سے واقف ہو، اللہ سے واقف ہو، لیکن محمد بن حسین کا تذکرہ تم نے کم سنا ہوگا. چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جب خیموں میں آگ لگی اور فوج یزید دروانہ خیموں میں داخل ہوئی تو راوی کہتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، خیموں میں گھبراتا ہوا بھاگ رہا تھا. اتنے میں فوج یزید کے سپاہی نے چوبے خیمہ کھینچی، سر پہ مار کیا، بچہ وہی شہید ہو گیا. اج رکم اللہ حسین نے، دیکھ رب کیسے راضی نہ ہو، حسین نے صرف بڑے خدا کی راہ میں نہیں دیے، بچے بھی خدا کی راہ میں دیے. یہ ایک بچہ. اور اگر دوسرا بچہ تاریخ کربلا کا، خیمے میں آگ لگی، خیمے میں آگ لگی، حمید بن مسلم کہتا ہے، بس سننا، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو میری نگاہ نے ایک منظر دیکھا کہ 4 یا 5 سال کا ایک بچہ جس کے کانوں میں گوشوارے پڑے ہوئے تھے، سبز کرتا تھا، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ گھبرایا ہوا میدان میں بھاگ رہا تھا. میں دوڑتا ہوا گیا کہ کہیں یہ بچہ جل کے نہ مر جائے. جب میں قریب گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بچے کے کرتے کی آگ بجھا لی تو ایک مرتبہ بچے نے مجھے مہربان پا کر مجھ سے صرف اتنا کہا کہ آئے شیخ، مجھے ذرا مذہب کا رستہ بتلا دے. اچھا بھائی سنو، جملہ سنو، ایک بچے کا تذکرہ میں اور کروں گا، ابھی کروں گا، لیکن جملہ سنتے جاؤ. یہ جس بچے کا میں نے واقعہ بیان کیا نا، صاحبان نے دل سنے، کیا عمر ہے؟ 4 یا 5 سال کا، ٹھیک، 4-5 سال کا بچہ ہے. مقتل میں اس کا نام نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے مقتلوں کو پڑھتے ہوئے، مقتل میں اس بچے کا نام نہیں ہے کہ وہ 4-5 سال کا بچہ کون تھا جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی. تو میں نہیں جانتا کہ وہ بچہ کون تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں میرے 5ویں امام کی عمر 5 سال کی تھی. مجھے کچھ نہیں معلوم. اے شیخ مجھے نظر کا رستہ بتلا دے. کہا صاحب نہ دے، نظر جا کے کیا کرو گے؟ کہا تجھے نہیں معلوم. ارے وہاں میرے دادا کی خبر ہے، میں دادا کی خبر پہ لے جاؤں گا. کہوں گا دادا تم تو آرام سے سو رہے ہو، کربلا میں آ کے صورت حال دیکھو. ارے کمر اللہ، بس آپ نے کیا کیا، وہ بچہ محمد بن حسین، حسین کا بیٹا، یہ بچہ شاید ہمارا 5واں امام. اور اب ایک بچہ حسن، تو پہچانتے ہو نا حسن مصطفیٰ کو؟ الحسن والحسین سید اشباب اہل جنہ، پہچانتے ہو نا حسن؟ تو دوسری نشانی عبداللہ ابن حسن، 10 سال کا بچہ. سننا، یہ جملے تم رو چکے، مریض تمام ہو گئی، یہ جملے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. حسن کا 10 سال کا بیٹا عبداللہ، جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے اور فوج یزید نے نوبتیں بجنے لگی، شاہجہاں بجنے لگا فتح کا، تو اس وقت بچہ گھبرا کر خیمے سے باہر نکلا. 10 سال کا ہے نا بچہ، آخری میں رو چکے تم، تاکہ تمام ہو گئی. بچہ گھبرا کے خیمے سے باہر نکلا، شہزادی زینب نے دوڑ کر بچے کو پکڑا، وہ مچھل کے پیچھے لگ گیا اور بھاگتا ہوا مقتل میں آیا، حسین کے قریب پہنچا. یہ وہ وقت ہے جب قاتل تلوار اٹھا چکا ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے. ایک مطلب بچے کی سمجھ میں کچھ آیا، دونوں ہاتھ آگے کر دیے. سن رہے ہو؟ یہ ہے کربلا کے واقعہ، دونوں ہاتھ آگے کر دیے، بچے کے دونوں ہاتھ کٹے. ایک مرتبہ آواز دی، وہ اما ہو نکلی، چچا میری خبر لیجیے. حسین نے غصے آ کے گولی بچے کو گود میں لے لیا. اب قاتل چاہتا ہے تلوار کا وار کرے، بچے تک تلوار پہنچ نہیں سکتی. ایک مرتبہ فرمولا نے تیر جوڑا اور اب وہی جملہ جاگر کے لیے کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. Thank you.